बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और दस रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिबे अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले, जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران پہلی مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ خبریں سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں. انداز جہاں پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام کلام نور نشر ہوگا، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے. اور سامعین، نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کے انتخابات میں عوام کی بھرپور اور پرشکوہ مشارکت کی اہمیت پر زور دیا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران علاقے میں امن و سیکورٹی کا علم بردار اور محافظ ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی میں ان 7 اراکین کے داخلے پر پابندی کا اعلان کر دیا گیا ہے جو منگل کے ہنگامے میں ملوث تھے. دہلی کے وزیر اعلی نے کورونا کی تیسری لہر کے مقابلے کی تیاری کا اعلان کر دیا ہے. اور سہونی فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں فائرنگ کر کے ایک فلسطینی خاتون کو شہید کر دیا ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کے انتخابات میں عوام کی بھرپور اور پرشکوہ مشارکت کی اہمیت پر زور دیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنہ نے بدھ کی شام قومی نشریاتی ادارے IRIB کے ذریعے قوم سے براہ راست خطاب میں اس بار کے انتخابات کی اہمیت پر زور دیا. آپ کا یہ خطاب IRIB کے مختلف ٹی وی چینلوں سے براہ راست نشر کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ ایران اور ایرانی عوام کے دشمنوں نے اس بار بھی کوشش کی ہے کہ عوام انتخابات میں شرکت نہ کریں، لیکن ایرانی عوام نے ہمیشہ دشمنوں کو ان کی اس مہم میں مایوس کیا ہے، اور اس بار بھی انتخابات میں بھرپور شرکت سے دشمنوں کو مایوس کریں گے. آپ نے اس قرآنی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے جس میں ہر اس عمل کو عمل صالح کہا گیا ہے جو دشمنان اسلام کو مایوس کر دے، فرمایا کہ انتخابات میں عوام کی شرکت دشمنوں کو مایوس کرتی ہے، اس لیے انتخابات میں شرکت عمل صالح کی مستحق ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے انتخابات کو عوام کے میدان عمل میں موجود رہنے کا مظہر قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی کے ساتھ شفاف اور صحت مند انتخابات کی اہمیت پر زور دیا اور فرمایا کہ ایران میں اب تک جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں وہ سب شفاف اور سالم رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ٹی وی مباحثوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ ان مباحثوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان انتخابات میں امیدواروں کے درمیان حقیقی معنوں میں مقابلہ آرائی ہے۔ ادھر صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے انتخابات میں عوام کی بھرپور شرکت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان ایام میں درپیش اہم ترین مسئلہ آئندہ جمعے کو ہونے والے صدارتی انتخابات کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے انتخابات ہمیشہ غیر معمولی اہمیت کے حامل رہے ہیں اور یہ انتخابات تقدیر ساز ہوتے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ جمہوریت ایران کے اسلامی انقلاب کا اہم ترین ثمرہ ہے اور سب کو چاہیے کہ اس کا پاسو لحاظ رکھیں۔ اسلامی جمہور ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کا کل 18 جون کو ملک بھر میں انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران علاقے میں امن و سیکورٹی کا علمبردار اور محافظ ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے اسلامی جمہوریہ ایران کو علاقے میں امن و سیکورٹی کا علمبردار قرار دیتے ہوئے زور دے کر کہا ہے کہ نیٹو اور گروپ 7 علاقے میں المناک ماضی کے حامل ہیں اور انہیں کوئی برتری حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو نصیحت کریں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے نیٹو اور گروپ 7 کے حالیہ اعلامیہ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تہران کے خلاف ان کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ سعید خطیب زادے نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہمارے علاقے میں نیٹو اور گروپ 7 کی بدترین اور المناک تاریخ ہے اور انہیں ایسی کوئی برتری حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو نصیحت کریں، خاص طور سے ایران کو کہ جو علاقے میں امن و سیکورٹی کا محافظ ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ نقصان اٹھانے والے اور تخریبی فریق دونوں کو برابر سمجھنا غلط اور سیاسی رویہ ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں ان 7 اراکین کے داخلے پر پابندی کا اعلان کر دیا گیا ہے جو منگل کے ہنگامے میں ملوث تھے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے منگل کو ایوان میں ہنگامہ کرنے والے 7 اراکین کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی حدود میں ان کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے سیکرٹریٹ کے مطابق اسپیکر اسد قیصر نے یہ کارروائی پارلیمنٹ کے قواعد و ضوابط کے تحت کی ہے، جن اراکین قومی اسمبلی کے داخلے پر پابندی لگائی گئی ہے ان میں علی نواز آوان، عبد المجید خان، فہیم خان، شیخ روحیل اصغر، علی گوہر خان، چودھری حامد حمید اور آغا رفیع اللہ کے نام شامل ہیں۔ اسپیکر اسد قیصر نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اس طرح کے رویے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ منگل کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف بجٹ پر تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو حکومتی اراکین نے شور و غل کر کے انہیں بولنے نہیں دیا، جس پر اپوزیشن کے اراکین نے نعرے بازی شروع کر دی اور پھر کچھ ہی دیر میں دونوں طرف کے اراکین پارلیمان ایک دوسرے سے الجھ پڑے اور ایوان میدان جنگ کا نقشہ پیش کرنے لگا۔ پاکستان کی حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں ایک دوسرے کو ہنگاموں کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان میں متحدہ اپوزیشن نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا فیصلہ بدھ کو متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں کی میٹنگ میں کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق متحدہ اپوزیشن نے قومی اسمبلی کے 7 اراکین کے داخلے پر 7 اراکین کے پارلیمنٹ میں داخلے پر پابندی کے فیصلے کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں منگل 15 جون سیاہ ترین دن تھا جب اسپیکر اپنی آئینی، جمہوری اور پارلیمانی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام ثابت ہوئے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے کہا کہ اسپیکر اسد قیصر نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس عہدے کی لیاقت نہیں رکھتے۔ پاکستان کے متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں نے منگل کو قومی اسمبلی میں پیش آنے والے واقعے پر فیصلے کے لیے یکساں نمائندگی کے ساتھ پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ہندوستان میں دہلی کے وزیر اعلی نے کورونا کی تیسری لہر کے مقابلے کی تیاری کا اعلان کر دیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے بدھ کو ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ کورونا کی تیسری لہر کے مقابلے کے لیے 5,000 ہیلتھ اسسٹنٹ تیار کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی پہلی اور دوسری لہر کے دوران طبی اور پیرا میڈیکلز اسٹاف کی کمی کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 5,000 نوجوانوں کو آئی پی یونیورسٹی اور 9 میڈیکل انسٹیٹیوٹوں میں نرسنگ، پیرا میڈیکل، ہوم کیئر اور ویکسینیشن وغیرہ کی تربیت دی جائے گی۔ سیونی فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں فائرنگ کر کے ایک فلسطینی خاتون کو شہید کر دیا ہے۔ العہد نیوز ویب سائٹ کے مطابق عینی شاہدین نے بتایا کہ سیونی فوجیوں نے گولی مارنے کے بعد اس خاتون تک طبی امداد بھی نہیں پہنچنے دی، یہاں تک کہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی شہادت واقع ہو گئی۔ سیونی فوجیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ فلسطینی خاتون ان پر حملہ کرنا چاہتی تھی۔ عراقی صوبہ الانبار میں امریکی فوجی قافلے پر حملے میں 2 فوجی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق کے صوبہ الانبار کے شہر سقلاویہ میں ایک امریکی فوجی قافلے پر حملہ ہوا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سڑک کے کنارے نصب ایک بم اس وقت زوردار دھماکے سے پھٹ گیا جب ایک امریکی فوجی قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس حملے میں ای ایف پی قسم کا بم استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں 2 امریکی فوجی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں بھی ایران میں انتخابات کے تعلق سے ہی گفتگو ہوگی۔ جمعے کو عوام صدر کے ساتھی اپنے اپنے حلقوں میں بلدیاتی اور دیہی کونسلوں کے اراکین کے انتخاب کے لیے بھی ووٹ ڈالیں گے۔ پولنگ کے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں اور پوری دنیا کی نگاہیں ایران کے انتخابات پر لگی ہوئی ہیں، جہاں ایک طرف ایران کے سبھی سیاسی اور مذہبی حلقے عوام سے انتخابات میں بھرپور شرکت کی اپیل کر رہے ہیں، وہیں امریکہ اور اسرائیل سے وابستہ بعض عالمی ٹی وی چینل ایران کے انتخابات کے تعلق سے منفی پروپیگنڈے میں مصروف ہیں، اور ان کا سارا زور اس بات پر ہے کہ ایران کے عوام جمعے کو ووٹ دینے کے لیے گھروں سے نہ نکلیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے قومی نشریاتی ادارے IRIB سے عوام سے براہ راست خطاب میں بھی اس نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ جس طرح سے ایران کے عوام نے اب تک ماضی کے سبھی انتخابات میں دشمنوں کو مایوس کیا ہے، اس بار بھی انشاءاللہ اپنی بھرپور اور پرشکوہ شرکت سے اغیار اور دشمنوں کو مایوس کریں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ایران میں انتخابات کی تیاری، ماحول، عوام کے جوش و خروش اور اغیار سے وابستہ بعض میڈیا حلقوں کے منفی پروپیگنڈوں کے اغراض و مقاصد کا جائزہ لیا جائے گا۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے ریڈیو تہران کی ہندی سروس کے سابق ڈائریکٹر اور ممتاز تجزیہ نگار قمر عباس نقوی۔ قمر عباس نقوی صاحب ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے قومی نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی کے ذریعے قوم سے براہ راست خطاب کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ خطاب آپ کا انتخابات کے تعلق سے تھا، تو انتخابات کے بارے میں انہوں نے زیادہ گفتگو کی ہوگی۔ انتخابات کے تعلق سے کن اہم نکات کی جانب رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں اشارہ فرمایا؟
دیکھیں، ایران میں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جو صدارتی انتخابات ہیں، وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں دونوں فریقوں کے لیے، یعنی خود جو ایران میں ہیں اور ایرانی حکومت اور ایران کا جو اسلامی نظام ہے، اس کے جو ہمدرد اور دوست ہیں وہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، اور اسی طرح جو اس نظام کے دشمن ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اہمیت کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی جو وجہ ہے، یہ اس نظام کی جو نوعیت ہے، یعنی جس طرح سے ایک نیا نظام متعارف کرایا ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اسی وقت سے جو ساری مخاصمت تھی اور جو دشمنی تھی وہ شروع ہو چکی تھی، اور اسی وقت سے سازشیں اس کے خلاف اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ صاحب یہ نظام ناکام ہے، جو امتزاج نظر آیا اسلامیت اور جمہوریت کا، جو ایک نئی چیز تھی۔ اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کئی سو برسوں سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، خاص طور سے کہ صاحب دین اور سیاست الگ الگ چیز ہے، اور دین میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور جمہوریت میں دین نہیں ہے، اور دونوں ایک دوسرے،
خاص طور پر اسلام میں،
جی
اسلام میں تو جمہوریت کی کوئی
گنجائش نہیں ہے، اور دونوں متضاد مفہوم ہیں جمہوریت اور اسلامیت۔ تو جب امام خمینی نے اس کو ملا کے اور اس کی ایسی شکل پیش کی، تو یہ بہت بڑا جھٹکا تھا اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے والوں کے لیے۔ تو انہوں نے شروع سے ہی کوشش کی۔ تو جب انتخابات ہوتے ہیں تو دونوں کی کوششوں کا نتیجہ سامنے آتا ہے، ہمیشہ جب سے بھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب اسی لیے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر عوام نے بھرپور شرکت کی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ نظام اور یہ جو نمونہ عمل ہے، یہ جو ماڈل ہے، یہ کامیاب ہے۔ اور اگر شرکت میں کمی رہی تو پھر اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ جو دشمنان جو کام کر رہے ہیں، جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، البتہ وہ خالی پروپیگنڈا نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے پوری کوشش بھی ہوتی ہے، اور مسلسل آپ دیکھیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے۔ یعنی جو سامراجی طاقتیں ہیں، جو امریکی سربراہان رہے ہیں، وہ کھل کر کہتے ہیں کہ ہم جو پابندیاں لگا رہے ہیں ایران کے خلاف، جو اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کمزور ہو، نظام کمزور ہو، عوام جو
ایران سے مایوس ہو جائے،
مایوس ہو جائے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو اب ان کوششوں اور ان سازشوں کا اثر نظر آتا ہوتا کیا رہا ہے اب تک۔ جیسا کہ خود قائد انقلاب اسلامی نے بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا، اس کا ذکر کیا، ہوتا کیا ہے کہ یہ پورے کئی برس تک، چار سال تک محنت کرتے ہیں، عملی بھی اور زبانی بھی، اور جتنے وسائل ہیں ان کے پاس، جتنے حربے ہیں، جتنے وسائل ہیں، سب کو استعمال کرتے ہیں، بروے کار لاتے ہیں، اور پھر بیٹھ جاتے ہیں انتظار اب کی، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ چاہے وہ انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کا موقع ہو یا انتخابات کا موقع ہو، اس میں جب عوام باہر جس طرح سے نکل کے آتے ہیں، تو پھر جو ہے بجائے اس کے کہ جو یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ صاحب ایران میں بڑی مایوسی ہے اور عوام بہت مایوس ہیں اور اس نظام سے سب یہ ہے، تو وہ اس کے بجائے وہ انہیں ہی مایوسی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔
جی، بہت بہت شکریہ۔ رہبر نے جو فرمایا ہے انتخابات میں شرکت کے تعلق سے آپ نے ایک جملہ فرمایا ہے، سورہ برات کی اس آیت کا حوالہ دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر وہ عمل عمل صالح ہے جس سے دشمنان اسلام تمہارے دشمن مایوس ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ انتخابات میں عوام کی شرکت دشمنوں کو مایوس کرتی ہے، لہذا یہ عمل صالح ہے۔
جی
اس بارے میں آپ کا
دیکھیں، بالکل یہ جو اس طرح سے قائد انقلاب اسلامی نے بھی وہی چیزیں کی، دیکھیں انتخابات میں حصہ لینا یہ کسی بھی ملک میں ایک شہری کا فریضہ ہوتا ہے، اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے، اور یہ
اس کا حق بھی ہے۔
جی اس کا حق بھی ہے، جمہوری حق ہے اور اس کا فریضہ بھی ہے، دونوں ہوتا ہے
جمہوریت
کے تعلق سے بہرحال ہوتا ہے۔ اب لیکن چونکہ ایران میں صرف جمہوریت نہیں ہے، اسلامیت بھی ہے، تو اس لیے قائد انقلاب اسلامی نے جو آیت کا حوالہ دے کے یہ کہا، تو یہ گویا اس طرف اشارہ ہے کہ یہ صرف ایک جمہوری حق کی ادائیگی نہیں ہے بلکہ یہ ایک دینی فریضہ بھی ہے، اور اسی لیے آیت کا حوالہ بھی دیا قائد انقلاب اسلامی نے۔ اور یقیناً یہ بالکل حقیقت ہے کہ ظاہر سی بات ہے آج ایران کا جو نظام ہے، جو اسلامی نظام ہے، اور اس کی عظمت یا اس کی کامیابی کو سیدھے طور پر جوڑا جاتا ہے اسلام کی کامیابیوں سے، اور آپ اس کے لیے دیکھ بھی لیں آج اس دنیا میں اسلامیت اور اسلامی نظام کے جتنے مخالفین ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور وہ اس انتخابات کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اور جو اسلامیت کے قائل ہیں جو لوگ وہ اس کے حمایت کر رہے ہیں، تو اسی سے واضح ہے کہ ظاہر سی بات ہے۔
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ناظرین، پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، شکریہ جناب۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام میں نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیت میں رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے، روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ زخرف کی 16-18 تک کی آیتوں سے کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔
سچ بتاؤ، کیا خدا نے اپنی تمام مخلوقات میں سے اپنے لیے لڑکیوں کو منتخب کیا ہے اور تمہارے لیے لڑکوں کو پسند کیا ہے؟ اور جب ان میں سے کسی کو اسی لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے جو مثال انہوں نے رحمان کے لیے بیان کی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غصے کے گھونٹ پینے لگتا ہے۔ کیا جس کو زیورات میں پالا جاتا ہے اور وہ جھگڑے کے وقت صحیح بات بھی نہ کر سکے، وہی خدا کی اولاد ہے؟ سامعین، یہ آیتیں پوری تاریخ میں بہت سی اقوام کے درمیان میں ایک غلط و بیہودہ نظریے کے رواج پانے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جس کی بنیاد پر مرد کو عورت پر ترجیح دیتے ہیں اور لڑکی کی ولادت کو اپنے لیے ننگ و آر سمجھتے ہیں۔ لہذا ارشاد اہدیت ہوتا ہے کہ آخر تم لوگ کس طرح سے لڑکے کو لڑکی پر ترجیح دیتے ہو، اور جب تمہارے یہاں لڑکے کی ولادت ہوتی ہے تو بہت زیادہ خوش و خرم ہو جاتے ہو، لیکن جب تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو تمہارا چہرہ اتر جاتا ہے اور غم و اندوں میں مبتلا ہو جاتے ہو، اور اس سے بھی بدتر یہ بات کہ تم لوگ لڑکے کی نسبت اپنی طرف دیتے ہو اور اس کے وجود پر فخر و مباحات کرتے ہو، لیکن لڑکی کی نسبت خدا کی طرف دیتے ہو کہ اسے اللہ نے پیدا کیا ہے، کیونکہ ہم نے لڑکی نہیں مانگا تھا، لڑکا کہ جو تمہارے کام کاج اور تجارت و کاروبار میں تمہارا بازو ہے اور جنگ و مقابلے کے دوران تمہارا ایک سپاہی ہے، اس کی نسبت اپنی طرف دیتے ہو، لیکن لڑکی کو جو تمہارے گھر میں پروان چڑھتی ہے اور لڑائی جھگڑے میں بولنے کی قوت و طاقت نہیں رکھتی، اس کی نسبت خدا کی طرف دیتے ہو۔ یہ بات بھی واضح و روشن ہے کہ لڑکی اور لڑکا دونوں پروردگار عالم کی مخلوق ہیں اور انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے دونوں کا وجود ضروری ہے۔ لہذا خداوند عالم کے نزدیک دونوں ایک دوسرے پر فضیلت و برتری نہیں رکھتے، اگرچہ مرد اور عورت اپنی اپنی زندگی میں بہترین کردار کے مطابق بعض جسمانی اور روحانی خصوصیات کی بنا پر متفاوت ہیں، اور یہ فرق عورتوں کے احساسات و عواطف کے غلبے کی بنا پر ان کی رفتار و گفتار میں پایا جاتا ہے۔ در حقیقت عورتوں کی زندگی میں پایا جانے والا نہایت ہی اہم کردار کہ جو ماں کا کردار ہے، خداوند عالم نے اس کردار کو صرف عورتوں کے وجود ہی میں ودیت کیا ہے اور اسی وجہ سے انہیں جنگ و جدال میں شرکت کرنے سے معاف کیا ہے۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان فرق کا قائل ہونا بیہودہ اور ناروا باتیں ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے اس کی سختی کے ساتھ مذمت کی ہے۔ عورتوں اور لڑکیوں کا زینت و آرائش کرنا اور اسے پسند کرنا ایک فطری اور قابل قبول امر ہے۔ میدان کارزار یعنی جنگ کا میدان عورتوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز ان کی فطرت پر گرا اور ناسازگار ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 19ویں اور 20ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے روشن و منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔
اور ان لوگوں نے ان ملائکہ کو جو رحمان کے بندے ہیں لڑکی قرار دے دیا ہے، کیا یہ ان کی خلقت کے گواہ ہیں؟ تو عنقریب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور پھر اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ خدا چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے۔ انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے اور یہ صرف اندازوں سے بات کرتے ہیں۔ مشرکین کا ایک غلط نظریہ یہ تھا کہ وہ ملائکہ کو خداوند عالم کی لڑکی قرار دیتے تھے اور اپنے اس غلط نظریے پر تاکید کرتے تھے، گویا وہ پیدائش کے موقع کے گواہ ہوں اور اپنی نظروں سے دیکھا ہو کہ خدا کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اس سے بھی بدترین چیز یہ کہ فرشتوں کی پرستش کرنے لگے اور کائنات کے امور کی تدبیر میں انہیں شریک قرار دینے لگے، حالانکہ ان کا یہ غلط نظریہ ان کے وہم و گمان کی پیداوار تھی اور کسی بھی علم و دانش نے اس کی تائید نہیں کی ہے۔ لہذا قرآن کریم میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، ان کے اس غلط نظریے کی بنا پر قیامت میں ان سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لیکن اس وقت ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوگا۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ فرشتے خداوند عالم کی مخلوق ہیں، نہ کہ اس کے بیٹے۔ یہ لوگ انسانوں کے برخلاف مرد اور عورت نہیں ہوتے ہیں۔ مخلوقات خدا کی پرستش، چاہے وہ فرشتوں کی جن سے ہوں یا انسان کی جن سے ہوں، جیسے حضرت عیسیٰ، قیامت کے دن اس بارے میں باس پرس ہوگی۔ ہمیں ہرگز اس بات کا گمان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں یا منہ سے نکالتے ہیں وہ ختم اور مٹ گیا ہے، بلکہ ہم جو کچھ بھی بولتے یا کہتے ہیں وہ سب کے سب نظام ہستی میں ثبت ہو جاتا ہے، اور ایک دن ہم سے اس کے بارے میں باس پرس کی جائے گی اور ہمارے دعووں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنے غلط کاموں کے نسبت خداوند عالم کی طرف نہ دیں، چونکہ وہ خدا جس نے کتاب اور پیغمبر کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اس نے ہم سے کبھی بھی اس بات کا تقاضا نہیں کیا ہے کہ ہم صراط مستقیم کے علاوہ کسی اور راستے پر گامزن ہوں۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 21ویں اور 22ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے،
أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ۔
کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس سے یہ تمسک کیے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کا کہنا صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں۔ سامعین، گزشتہ آیتوں میں مشرکین کے بیہودہ خیالات کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اب ان آیتوں میں ان کی وجوہات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد قدرت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بیہودہ کلام کے لیے پیغمبران الہی کی تعلیم اور آسمانی کتابوں سے استناد کیا ہے، کیونکہ کسی بھی پیغمبر نے لوگوں کو اس طرح کے بیہودہ افکار کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ ان لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرنے کے لیے خود ہی ان خرافات کو قبول کیا ہے. ایسے آبا و اجداد جو جہل و نادانی میں غرق تھے اور علم و دانش سے بے بہرہ تھے، بلکہ باطل خیالات و گمان کی بنیاد پر خداوند عالم کی طرف نسبتیں دی ہیں، یعنی ان کے یہ باطل نظریات نہ ہی علمی اور عقلی اعتبار سے صحیح ہیں اور نہ ہی گزشتہ پیغمبروں کی کتابوں سے منقولہ مبنا کی بنیاد پر، بلکہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کی ہے، جس کی وجہ سے عوام نے انہیں قبول کر لیا ہے. حالانکہ کوئی بھی عقل مند و بافہم انسان اپنے عقائد و افکار کو تقلید پر استوار نہیں کرتا، اور وہ بھی جاہل کی تقلید جاہل سے. سامعین، ان آیات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ افکار و عقائد کی بنیاد عقل یا وحی کی بنیاد پر استوار ہونا چاہیے، اور جو چیز عقل و وحی سے سازگار نہ ہو وہ شرک اور باطل ہے، اگرچہ وہ کسی معاشرے کے آداب و رسومات کے عنوان سے ہی کیوں نہ ہو پہچانے جاتے ہوں. انسان کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آبا و اجداد کے آثار کی حفاظت کے بہانے معاشرے میں غلط آداب و رسوم کی ترویج و تبلیغ نہ کریں. ہر طرح کا قومی، مذہبی، نژادی اور زبانی تعصب کہ جو اندھی تقلید اور غیر منطقی رفتار کے وجود میں آئے، وہ قرآن کریم کی نظر میں باطل ہے. سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. آپ کو خدا منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے. ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے. قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے.
جو کچھ اس میں لکھا کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے. کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے. بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے.
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے. قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے.
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے. یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے. جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے، ہم نے وہ نبھانا ہے.
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے. ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے. پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا. اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ. یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 27 خرداد, 6 ذی قعدہ اور 17 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چھ ذی قعدہ سن 6 ہجری قمری کو مسلمانوں کو ایک اہم اور بڑی کامیابی نصیب ہوئی. خداوند عالم نے مسلمانوں کی اس کامیابی کو فتح مبین قرار دیا اور آیت نازل فرمائی, انا فتحنا لکا فتحا مبینا. اے پیغمبر, ہم نے آپ کو نمایاں فتح عطا کی ہے. اس ماہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابیوں کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکے کی طرف روانہ ہوئے. جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین نے آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیا. پھر دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات ہوئے اور صلح کے ایک معاہدے پر دستخط ہوئے, جس میں طے پایا کہ مسلمان 1 سال کے بعد عمرے کے لیے آئیں گے. یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے. یہ صلح جزیرت العرب میں اسلام کے تیزی سے پھیلنے کا باعث بنی. اس صلح کے 2 سال کے بعد 8 ہجری قمری میں مکہ مکرمہ بغیر خون ریزی کے آ حضرت کی قیادت میں فتح ہوا. ذی قعدہ سن 733 ہجری قمری کو 8ویں صدی ہجری کے اسپین کے مشہور عربی شاعر, مصنف اور لغتداں محمد بن ہانی بن محمد سادون الازوی کا انتقال ہوا. وہ اندلس کے جنوب میں واقع اشبیلا نامی علاقے میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے ابتدائی تعلیم مکمل کر کے جوانی میں اس زمانے کے مشہور اساتذہ سے قصب فیض کیا. انہوں نے یونانی فلسفے کا گہرا مطالعہ کیا اور اپنی آزاد خیالی اور یونانی خیالات کے مسلسل اظہار کی وجہ سے ہی ان کو جلا وطن کر دیا گیا. انہوں نے مجبوراً مصر کا سفر اختیار کیا. راستے میں برقع کے مقام پر عالم شباب میں ان کو قتل کر دیا گیا. ان کا کلام تشبیہات اور استعارات سے بھرا ہوا ہے. تمام نقاد اس بات پر متفق ہیں کہ ابن ہانی اسپین کے سب سے بڑے شاعر ہیں. ابن ہانی کا دیوان مصر میں شائع ہو چکا ہے. ان کے کلام میں مدح, تشبیب, قصیدے اور مرثیے شامل ہیں. سترہ جون سن 1576 کو ہسپانوی سامراج کے خلاف ہالینڈ کی تحریک آزادی کے سربراہ ولیم دی سائلنٹ نے ہالینڈ کی آزادی کا اعلان کر دیا. یہ تحریک سن 1568 میں شروع ہوئی, جس کی روح سے ہالینڈ کے 7 صوبے ایک ملک کی تشکیل کے لیے متحد ہو گئے. لیکن ہالینڈ کی آزادی کے اعلان کے باوجود ہسپانوی فوج نے اس ملک کے عوام کو کچلنے کا سلسلہ جاری رکھا, یہاں تک کہ سن 1609 میں ولندیزی عوام کے قائدین اور شاہ اسپین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو ہسپانیہ کی طرف سے ہالینڈ کی آزادی کو تسلیم کر لینے کے مترادف تھا. ہالینڈ بر اعظم یورپ کے شمال مغرب میں بحیرہ شمال کے ساحل پر واقع ہے. اس کا رقبہ تقریباً 42,000 مربع کلومیٹر ہے. جرمنی اور بیلجیم سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں اور ملک کا طرز حکومت آئینی بادشاہت ہے۔ سترہ جون سن 1925 عیسوی کو جنیوا میں کیمیاوی اور جراثیمی ہتھیاروں کے استعمال پر پابندی کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے میں جنگ میں ہر قسم کے جراثیمی ہتھیار اور مہلک کیمیاوی گیسوں کے استعمال کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ شروع میں اس معاہدے پر 29 ملکوں نے دستخط کیے اور بعد میں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس معاہدے کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی تھی کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی نے وسیع پیمانے پر کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے تھے۔ اس معاہدے کے بعد بھی بہت سے ملکوں نے یہ ہتھیار استعمال کیے، چنانچہ امریکہ نے ویتنام کی جنگ اور عراق نے ایران پر مسلط کردہ جنگ کے دوران کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے۔ تاہم دونوں ہی ملکوں کے خلاف اقوام متحدہ کی جانب سے کوئی مؤثر تادیبی کارروائی نہیں کی گئی۔ ستائیس خرداد سن 1358 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران کی ترقی و خوشحالی اور خود کفالت، خصوصاً دیہی علاقوں سے غربت اور محرومی کے خاتمے کے لیے آباد کاری کے مقصد سے جہاد سازندگی ادارے کی تشکیل کا حکم جاری فرمایا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیر میں عوام کے مختلف طبقات، خصوصاً اسکول اور یونیورسٹی کے طلبہ، دیندار نوجوان، ماہرین اور تعلیم یافتہ افراد پسماندہ علاقوں کی تعمیر نو اور ملک سے غربت و افلاس کو دور کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ جہاد ساز زندگی ایک انقلابی ادارہ ہے جس نے لوگوں کی مشارکت اور تعاون سے بنیادی قسم کے رفاہی ترقیاتی کاموں کے ذریعے ملک کے اکثر محروم اور پسماندہ علاقوں کی تقدیر بدلنے میں نہایت ہی مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ حتیٰ دوران جنگ فرنٹ لائن پر اس ادارے کے نوجوان دشمن کی گولہ باری کے دوران دمدموں اور مورچوں کی تعمیر میں اپنی طاقت اور صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں۔ اس وقت جہاد ساز زندگی کو وزارت زراعت سے ملا کر وزارت زرعی جہاد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور لیجئے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتي وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.